إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شروط الصلاة كدرس جاري ہے، پچھلے دروس میں شروط الصلاة کیا تھی دل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے، ان کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پہلے ترتیب کے ساتھ جیسے وہ شروط بیان کیے تھے اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے عام طور پر سوال اٹھتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں پانی کے معاملے میں، اور پانی کے مسائل اتنا مشکل نہیں ہیں. فقہ کی کتابوں میں اگر ہم پڑھیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اور اس میں جو اہم مسائل ہیں ہم وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے کنویں کا پانی اور دریا یا سمندر کا پانی، یہ سب پاک ہے، استعمال کے لیے بھی جائز ہے اور طہارت کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی جائز ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے، یعنی جو جانور پانی کے اندر مر جائے، جو پانی میں رہتا ہے وہ جانور حلال ہے. جس پانی کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ پاک چیز سے تبدیل ہو جائے لیکن پانی کی شکل تبدیل نہ ہو، پانی پانی ہی رہے، اس میں تھوڑی سی چائے گر گئی ہے یا چینی گر گئی ہے یا کوئی پاک چیز اس کے اندر گر گئی ہے، بشرط یہ کہ اس کی شکل، جو تین صفات ہیں پانی کے، پانی کا رنگ، پانی کی خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، تو یہ پانی بھی پاک ہے، اسے آپ وضو کر سکتے ہو، طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. لیکن اگر اس پاک چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے اور پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو تبدیل ہو جائے اور اس کی شکل پانی کی نہ رہے، یعنی یا وہ شربت میں تبدیل ہو جائے یا یخنی کی صورت میں تبدیل ہو جائے، تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پانی ہی نہیں رہا. کیونکہ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، پاک ہونے کے لیے پانی یا مٹی دو چیزیں ہیں صرف، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور پانی اگر پانی کی شکل میں ہے، تبدیل نہ ہوا ہو، تو وہ پانی ہی رہتا ہے. لیکن اگر وہ پاک چیز سے تبدیل ہوا ہو، اس کا رنگ، اس کا خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، شکل صورت سے پانی ہی ہو، چند چائے کے ورقے اس میں گرنے سے، اس کے اندر گرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کی شکل و صورت پانی کی ہو. تیسرے نمبر پر اگر پاک پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو فقہا کی اس بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس مختصراً یہ ہے، اگر پانی کے تین صفات میں سے ایک صفات تبدیل ہو جائے، پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو، اس ناپاک چیز کی وجہ سے، تو یہ پانی نجس ہے، اس کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور عام استعمال کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کی تین صفات برقرار رہیں تو پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر انسان کراہت کی وجہ سے استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقتاً پانی پاک ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے، اگر ایک بڑا خزان ہے، اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر گئے ہیں یا اس میں تھوڑا سا گندا پانی چلا گیا ہے، اگر اس پانی کی شکل اور اس کی جو تین صفات بیان کیے ہیں، خوشبو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہوا گندگی کی وجہ سے، تو وہ پانی پاک ہی ہے. اگر کراہت کی وجہ سے کوئی انسان استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. استعمال شدہ پانی، یعنی آج کل تو سسٹم تبدیل ہو چکا ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو بیسن کے اندر کرتے ہیں، پانی گر جاتا ہے باہر گٹر میں، لیکن پچھلے زمانے میں برتن کے اندر وضو کرتے تھے، اور جو پانی بچتا تھا کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں، اس میں جو صحیح قول ہے یہ پانی پاک ہی ہے، وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتا ہے اس برتن کے اندر، اس پانی کو آپ دوبارہ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک جسم سے پانی گرا ہے اور یہ پانی حقیقتاً اصل میں پاک ہے، تو اس کو ناپاک کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کیا ہے جسم اصل میں پاک ہے، جسم ناپاک نہیں ہے، مسلمان کا جسم ہمیشہ پاک ہے. یہ حدث کی صورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وضو کیا، تو حدث کی صورت سے جسم نجس نہیں ہو جاتا، جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، جسم کی صورت ناپاک ہوتی ہے. جس پانی کا رنگ خوشبو اعضاء کا مٹی سے یا زنگ سے یا لکڑی سے یا درخت کے پتوں سے تبدیل ہو جائے تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. یعنی خزان کا پانی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، یا جو پانی زیادہ عرصے کے لیے بند کیا جائے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ پانی بھی پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی میں بدبو محسوس ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جب نل کو کھولتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو اس میں کبھی بو آتی ہے، اگر یقین ہو جائے کہ یہ بو اس وجہ سے ہے کہ خزان کے اندر کوئی جانور یا کوئی بلی وغیرہ مر گیا ہے اور وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے، تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ پانی ناپاک ہی ہے، کیونکہ مردہ جانور ناپاک ہے اور پانی بھی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز میں شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی ہے برتن میں رکھا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو حقیقت میں یہ پانی پاک ہی ہے، یقین جو ہے یہ پانی پاک ہے، اور اصل میں ہر چیز پاک ہے. اصل میں جو قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے، الا یہ کہ جس کی ناپاکی آپ کو جس کی ناپاکی ثابت ہو جائے، تو وہ پانی جو رکھا ہے وہ پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور جس پانی کا آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے، مثال کے طور پر گٹر کا پانی ہے، یا جس پانی میں کوئی مردہ چیز گر جائے اور اس پانی کا رنگ یا ذائقہ خوشبو تبدیل ہو جائے، تو وہ ناپاک ہی ہوتی ہے. اگر دو برتن آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک برتن میں جو پانی ہے ناپاک ہے اور ایک میں پاک ہے، لیکن آپ بھول گئے کس میں ہیں، عام طور پہ یہ صورت اس وقت جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے، لیکن فقہا اس کو بیان کرتے ہیں اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں. دو برتن ہیں، ایک میں آپ کو پتہ ہے یقین ہے ان دونوں میں سے ایک میں ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، تو اب کیا کریں گے؟ فقہا کی اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن جو سچ بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو اچھی طرح دیکھیں، جس پہ آپ کو گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہے آپ اس کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں، اس کو خوشبو دیکھیں، اس کا ذائقہ دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، اگر آپ اس کے بعد آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ پانی جو ہے یہ پاک لگ رہا ہے مجھے، تو آپ اس کو استعمال کریں، دونوں کو گرانے کی ضرورت نہیں اور تیمم کرنے کی ضرورت نہیں. اس صورت میں کچھ فقہا کہتے ہیں دونوں کو گرا دو تیمم کرو، کچھ کہتے ہیں بغیر دیکھے بغیر سمجھے دونوں سے وضو کر لو، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کپڑوں میں آپ کے پاس کپڑے ہیں، توب ہیں پانچ یا چھ، اور ایک میں آپ کو یقین ہے پیشاب کے قطرے لگے ہیں، نجاست لگی ہے، لیکن وہ مکس ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ صورت عام طور پر فقہا بیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر توب میں ایک نماز پڑھو، جتنی اگر آپ کے پاس چھ توب ہیں تو آپ چھ دفعہ نماز پڑھو اور ایک زیادہ پڑھ لو، اور یہ درست نہیں ہے. شریعت اتنی مشکل نہیں ہے، اس میں آپ اچھی طرح دیکھو، اپنے گمان کے ساتھ آپ عمل کرو، جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صاف ہے, آپ اس پہ نماز پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کہ انصاف ہے کہ 6 دفعہ نماز پڑھو, جتنی توبے ان کی نماز پڑھ کے 1/7 دفعہ زیادہ پڑھو, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالی سے ڈرو, اس دین میں عمل کرو استطاعت کے مطابق جتنی آپ کو طاقت ہے. اور انسان اس صورت میں کیا کر سکتے اس کے علاوہ؟ کافروں کے برتن اور کپڑے, عام طور پر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر تو ان کا حال معلوم ہو, یعنی یہ برتن ہیں یا یہ کپڑے ہیں یا ناپاک ہیں, تو وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کا حال اس کا علم نہ ہو, برتن پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں, تو اصل میں وہ پاک ہی ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, جائز ہے. اور دھونا بہتر ہے, مستحب ہے, اور بہتر یہ کہ دھونے کے بعد استعمال کیے جائیں. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاندی کے برتن میں وضو کر لے, کیا اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ اس کا وضو درست ہے, اس کی نماز بھی درست ہے, لیکن اسے گناہ ہوگا کہ اس نے چاندی کے برتن میں یا سونے کے برتن کو استعمال کیا. راستے میں, سائے میں, اور پھل والے درخت کے نیچے پیشاب کرنا جائز نہیں, یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا اتقوا اللعانین, ان سے بچو, ان 2 چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں. اور وہ پیشاب اور پیخانہ کرنا لوگوں کے راستے میں یا پھلدار درخت کے نیچے جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. وضو کرتے ہوئے انگوٹھی یا مصنوعی دانتوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص انگوٹھی استعمال کرتا ہے یا اس کے مصنوعی دانت ہیں, تو وضو کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اتارے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو وہ اپنا بازو کیسے دھوئے گا؟ اس کٹی ہوئی جگہ کو دھو لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. وضو مکمل کرنے کے بعد یا جب ہاتھ دھوئے تو اپنے بازو کو جہاں سے کٹا وہاں تک دھو لے. وضو کے لیے سہارا لینا جائز ہے. اگر ایک شخص ہے, بیمار ہے, یا وہ خود وضو نہیں کر سکتا, اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, کوئی اس کی اگر مدد کرنا چاہے تو اس کی مدد کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام وضو کو پانی لے آتے, ان کی مدد کرتے. اور وضو کرنے کے بعد رومال کا استعمال کرنا یا ٹشو کا استعمال کرنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. اور دلیل کے طور پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومال دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کو استعمال کرنے سے انکار کیا, انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وضو کے اعضاء, وضو کرنے کے بعد رومال سے خشک کرنا یا کسی کپڑے سے خشک کرنا مکروہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. علماء کا یہ قول, حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی کو منع کیا ہو. دوسری بات یہ, حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایسا عمل کیا اور وہ رومال لے کے گئیں, اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ عمل مکروہ ہے, وہ کبھی ایسا نہ کرتی. بلکہ اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا وہ کوئی چیز استعمال کرتے جسم خوش کرنے کے لیے, اس لیے انہوں نے بھی وہ رومال لے کے گئیں تاکہ وہ اپنا جسم خوش کر لیں. لیکن اس رومال کو کیوں نہیں استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علماء فرماتے کہ اس میں اس وقت کوئی, اس رومال میں کوئی حرج ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا, جس کی وجہ سے انہوں نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا. موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے جرابیں جیسے ہم عام یہ استعمال کرتے ہیں یہ پہن لے, تو اگر دوبارہ اس کا وضو اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضرور نہیں کہ وہ ان جرابوں کو اتارے, وضو پورا کرے اور پاؤں کو دھونے کی جگہ ان جرابوں پر مسح کر لے, یہ جائز ہے. کچھ علماء کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے, صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے, اور وہ جرابوں اور موزوں میں فرق سمجھتے ہیں. موزے جو جلد کے بنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں, اور جرابے تو آپ جانتے ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسح کرو, ان یمسحوا علی العصائب والتساخین, عصائب کہتے ہیں جو سر پر چیز باندھی جائے, اور تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے پیر کو گرمی ملے جو پیر پر پہنی جائے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سر پر اگر امامہ ہو یا کوئی کپڑا اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں وضو کے لیے, اور اگر پاؤں میں جرابے ہیں آپ ان سے ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں, اور اس میں بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں جرابے آپ نے پہنی ہو. وضو کر لیا, مکمل وضو کرنے کے بعد اگر جرابے پہن لیتے ہیں اس پر دوبارہ مسح کرنا جائز ہے, مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. اور پاؤں کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ اگر پاؤں کے اوپر جراب ہو یا موزہ ہو, اور دوسری صورت اگر پاؤں کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر پاؤں کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے وضو کے لیے, اور اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے یا موزہ ہے تو اس کو اتارنا سنت نہیں ہے, یاد رکھیں اس کو اتارنا نہیں ہے, اس کے اوپر مسح کرنا ہے یہ سنت ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اور اس موزے کو اتارتا ہے حالانکہ اس نے وضو کرنے کے بعد استعمال کیے ہوں, لیکن وہ اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اگر وہ اس جراب کو اتار کر پھر اپنے پاؤں دھوتا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھو لیا جائے, اور اگر پاؤں پر جرابے ہوں یا موزے ہوں ان پر مسح کیا جائے. پلستر پر مسح کرنا بھی جائز ہے, اگر کوئی شخص اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر پلستر لگا ہے تو جب وضو کرے اس پلستر جگہ کو صرف مسح کر لے, مسح کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے جتنا کر سکتا ہے پھر تیمم کر لے, وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیمم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں, بلکہ صرف اگر اس جگہ کو مسح کر لے تو کافی ہے. اگر کسی شخص کا حدث دائمی ہو, یعنی اسے پیشاب کی تکلیف, اس کے قطرے گرتے ہوں, اس کو یہ بیماری ہو, تو وہ ہر وضو کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کر لے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے. اور اسی صورت میں مستحاضہ عورت بھی جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہوتا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے, وہ پہلی دفعہ نہا لے گی 15 دن کے بعد, غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کرنے کے بعد کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ واقعی قطرے ہیں کہ نہیں پیشاب کے, اگر پیشاب کے قطرے واقعی گرے ہیں تو اس جگہ کو دھو لے دوبارہ وضو کر لے, لیکن اگر اسے قطرے نظر نہیں آتے, اس کو یہ صورت بار بار ایسے ہوتی ہے, تو یہ صرف وسوسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کی طرف دھیان نہیں دینا, نماز پڑھنا درست ہے. اگر ایک شخص کے پاس پانی ہے لیکن تھوڑا ہے, اگر اسے وضو کرتے تو وضو پورا نہیں کر سکتا, تھوڑا پانی ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس دوسرا پانی بھی نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا پانی ہے اتنا اسے وضو کر لے. اگر پانی پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر پانی پورا نہ ہو, جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ تیمم کر لے. سمندر کا پانی جس میں نے پہلے بیان کیا ہے پاک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پر بھی جدہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تیمم کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بالکل درست نہیں ہے. سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, سمندر کا پانی پاک ہے. ہاں اگر آپ کو اس کنارے پر کوئی چیز نظر آتی ہے جسے آپ کراہت کرتے ہیں, آپ تھوڑا آگے جا کر اندر جا کے وضو کر لیں, یا اندر سے پانی بھر کر آپ باہر خشک جگہ پر آ کے وضو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سمندر کے نزدیک کھڑے ہو کر آپ تیمم کریں, یہ نماز درست نہیں اور یہ وضو بھی درست نہیں ہے, اور یہ تیمم بھی درست نہیں ہے کہ آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر تیمم کریں. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں, اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. وضو کے مسائل میں سے جو اہم مسائل ہیں, گردن کا مسح کرنا, یاد رکھیں گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جب وضو کرتے ہیں, جب سر کا مسح کرتے ہیں, کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کر لیتے ہیں, یہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب ضعیف احادیث ہیں, اور جو صحیح حدیث موجود ہے اس میں گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں, بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا تو اپنے سر کا مسح کیا, اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے کر پیچھے چلے گئے, اور لفظ حدیث کا الی القفا, اپنی گردن تک, پھر اس کو آگے کی طرف لے کے آئے. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ سر کے مسح کے بعد اپنے گردن کا مسح کیا, یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ سر کا مسح سنت کے مطابق جیسے پہلے بیان کیا ہے, اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کر اپنے پورے سر کو پیشانی سے لے کے پیچھے کی طرف گردن تک لے جائیں, اور پھر اسے دوبارہ واپس لے کے آئیں ایک دفعہ, یہ سنت طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں, اس میں کافی لمبی بحثیں ہیں. جو درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور جو دلائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, یہ حدیث صحیح ہے, لیکن یہ ان کا اپنا علم ہے, کیونکہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ تھیں, اور وہ گھر کے اندر کے حالات جانتی تھی زیادہ, اور گھر کے باہر کے حالات سے زیادہ واقف نہیں تھی. جن صحابہ نے یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, انہوں کو دیکھا, اور گھر کے اندر انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, اس لیے حضرت عائشہ کو علم نہیں اس چیز کا. لیکن جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر ہوتے تھے انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے اس کو بیان کیا, تو اس میں جو صحیح قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا, وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے, یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ کچھ علماء کا اپنا قول ہے. جو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی, صرف اس لیے کیا یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ چھینٹیں پڑتی ہیں, اور اس کو کوئی شخص معمول نہ بنا لے, یاد رکھیں جو چیز جائز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ اس کو ایسے شریعت سمجھ کر ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی عادت کے خلاف کرتے ہیں, وہ صرف امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے, صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت بن چکی ہے, سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں, یہ سنت ہے. لیکن اگر کبھی کوئی شخص کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرے تو وہ بھی درست ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب قطرے نہ گرے. کوئی ایسی اس طریقے سے اگر وہ پیشاب کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پیشاب کے بارے میں عام لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں, یاد رکھیں پیشاب سے پاک ہونا یہ عام بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب کہ جو اہم وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پیشاب سے صحیح پاک نہ ہونا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے, دو قبروں کے درمیان میں گزرے, وہاں پر رکے اور فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں یہ عذاب کھا رہے ہیں, ان کو عذاب مل رہا ہے قبر کے اندر, اور یہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب کھا رہا ہے, یعنی کہ کفر یا شرک کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی نماز کو ترک کرنے کی وجہ نہیں ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا مسئلہ جس کو لوگ عام طور پر چھوٹا سمجھتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک شخص اپنے پیشاب سے پاک ہونے میں سستی کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری میں آگے ہوتا تھا, تو یہ دو چیزیں ہیں جسے قبر کا عذاب عام طور پر پایا جاتا ہے. اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان دو چیزوں میں سستی کرتے ہیں, چغل خوری میں وہ آگے ہوتے ہیں, اس کی سن کر اس کو لگانا اور اس کی سن کر اس کو لگانا, جھگڑے ہوتے ہیں, تفرقے ہوتے ہیں, اور پیشاب میں صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتے اور وضو کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ سے زیادہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے. حیض اور نفاس کے مسائل میں چند بیان کرتا ہوں. حیض عورت غسل کرتے ہوئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کھول لے, لیکن اگر جنابت ہے, ہم بستری کی وجہ سے شادی شدہ عورت ہے, وہ غسل کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے ضرور نہیں کہ اپنے بال کھولے. اس کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں جنابت کی صورت میں وہ غسل کرے تو ضروری فرض نہیں اس کے اوپر کہ اپنے بال کھول لے, لیکن حیض سے اگر پاک ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لے, اچھی طرح سے دھوئے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت آئی اور سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جنابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال کھول لیا کریں غسل کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے کافی ہے کہ تین مرتبہ سر پر پانی ڈال کر غسل کر لو. انہیں حکم نہیں دیا کہ اپنے بال کھول لے جنابت کی حالت میں, اور حیض کی حالت میں ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لیں. اور دوسرا اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حیض تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, لیکن جنابت کی صورت جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے تقریباً روزانہ یا ہفتے میں چار پانچ دن یا جتنا بھی ہو, تو اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ اپنے بال بار بار کھولے. اس لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور دلیل بیان کر چکے ہیں. مستحاضہ عورت وہ عورت ہے جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہو. حیض اور استحاضہ میں یہ فرق ہے کہ حیض ناپاک خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے ہر مہینے میں مخصوص دن, اور جو استحاضہ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک خون ہی ہوتا ہے, لیکن یہ خون بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ حیض کا خون کی طرح نہیں ہوتا, اور یہ رحم کے اگلے حصے سے نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, خون کی نالی کے پھٹنے کی وجہ سے. اور اس کی حالت یہ ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ, یعنی آدھے مہینے سے زیادہ, تو وہ خون حیض کا نہیں سمجھا جائے گا, استحاضہ سمجھا جائے گا. یعنی اگر ایک عورت ہے اس کے خون جاری ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ, تو وہ 15 دن تک تو وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی, لیکن جو 15 دن سے زیادہ دن ہو جائیں اور اس کا خون بھی جاری ہو تو اپنے خون کو استنجا کر لے, پورا وضو کر لے, پہلے غسل کر لے ایک دفعہ 15 دن کے بعد, پھر وضو کر لے اور اچھی طرح کپڑا رکھ لے تاکہ خون نہ گرے, اور وہ نماز ادا کر سکتی ہے صورت میں. کیونکہ استحاضہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدی ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو تو اپنے خون کو روکنے کی کوشش کرے اور ایک دفعہ وہ غسل کر لے. بار بار غسل کرنا فرض نہیں اس کے لیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے, بلکہ مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ غسل کرنا ضروری ہے 15 دن کے بعد, اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے. حیض عورت کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, روزہ رکھنا, مسجد میں بیٹھنا, یہ سب حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس صورت میں جماع کرنا حرام ہے، طلاق بھی حرام ہے. لیکن فقہا قرآن مجید کے مسئلے میں علماء یہ فرماتے ہیں، اگر ایک عورت ہے وہ حافظ ہے یا وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، قرآن پڑھنے کی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کا حیض زیادہ دیر رہتا ہے، اس کو خدشہ کہ اس کو قرآن مجید بھول جائے گا، تو وہ اس صورت میں پورا وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد وہ اسی صورت میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں لیکن چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی. صرف اس ضرورت کے وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے. اور حائضہ عورت کے لیے روزہ قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. روزہ وہ فرض روزہ قضا کرے گی لیکن نماز اس کے لیے قضا نہیں، نماز کی معافی ہے. حائضہ عورت کو چھونے سے یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض ہو جائے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اور اسے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھاتے اور حضرت عائشہ جس گلاس میں پانی پیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور پانی پیتے، جس ہڈی کو حضرت عائشہ کھاتی اور اسی ہڈی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھتے. حضرت عائشہ فرماتی مجھے حیض ہوتا اس وقت. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حیض کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے گود میں بھی رکھتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حیض سے اگر عورت حائضہ ہو تو وہ خود تو ناپاک ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھو لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے قدرت اور سفرت کا کہ پانی خارج ہوتا ہے پیلے رنگ کا یا میرے رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں. اگر حیض کے بعد ہو تو یہ ناپاک ہے، حیض کا حصہ ہے. لیکن اگر پاک ہونے کے بعد، یعنی حیض کو ایک دو دن گزر چکا ہے، پاک ہونے کے بعد اگر اسے یہ رنگ نظر آتا ہے پیلے رنگ یا میلے رنگ شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو اس صورت میں صرف وضو کر لے. کوئی یہ جو قدرت اور صفت پاک ہونے کے بعد نکلتا ہے یہ حیض کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف استنجا کر لے اور وضو کرنا کافی ہے. کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم اس قدرت اور صفت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی حیض کے بعد جب ہم پاک ہو جاتی اس میلے رنگ کو جب یہ نکلتا تھا ہم اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی یہ حیض کا حصہ نہیں ہے. اور نفاس کے لیے، نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سے خارج ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ضروری ہے کہ عورت 40 دن میں پاک رہتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے، 40 دن حد ہے اس کی، یعنی اگر 40 دن تک خون جاری رہتا ہے تو وہ نفاس کا ہے، ناپاک خون ہے. اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ کی صورت ہو جائے گی اور عورت غسل کر لے گی، اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے تو عورت پاک ہی ہوتی ہے، وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے اور اس کا خاوند اسے جماع بھی کر سکتا ہے. 40 دن کی شرط نہیں ہے، 40 دن حد ہے فقہا کے نزدیک. تیمم سے بھی حیض والی عورت پاک ہو سکتی ہے اگر پانی موجود نہ ہو. ایک عورت ہے پاک ہو گئی لیکن پانی موجود نہیں ہے، وہ تیمم کر سکتی ہے اور وہ تیمم سے ہی پاک ہو سکتی ہے. اور تیمم کی وہی صورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ اس طرح کی سے مارے، اس کے بعد اپنے منہ پر ایک دفعہ مسح کر لے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے، یہ تیمم ہے. اس سے حیض عورت پاک ہو جاتی ہے. تیمم کس حالت میں کرنا جائز ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر پانی موجود نہ ہو، شاید باری تعالیٰ ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. نمبر دو، اگر تھوڑا پانی ہو صرف کھانے پینے کے لیے یا استعمال کے لیے، ضرورت کے استعمال کے لیے ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ہو، اس صورت میں آپ اس پانی کو استعمال کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال کرو, اور اگر وہ پانی وضو کے لیے نہ بچے صرف پینے میں ہی ختم ہو جائے تو اب اس پانی کو پی لو, انسان کی جان مقدم ہے, پہلے ہے, یعنی اتنا پانی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے وضو کے لیے یا پیاسا رہے تو انسان وہ پانی اس پانی کو پی لے اور تیمم کر سکتے صورت میں اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. اگر پانی کی تیسری صورت یہ ہے, اگر پانی کو استعمال نہ کر سکے, یا پانی کے استعمال کرنے سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی ضرر ہو, تب بھی وہ تیمم کرے. پانی موجود ہے لیکن ایک شخص کو بیمار ہے, شدید سردی لگی ہوئی ہے, پانی استعمال کرنے سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں اس کو نماز ضرور ادا کرنی ہے لیکن تیمم کر لے اس کے لیے کافی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنْتُم مَرْضَى, آیت کی شروع میں اور آخر میں فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا, اگر تم بیمار ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. چوتھے نمبر پر, اگر پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو جائے, پانی موجود ہے, ایک شخص ہے موجود ہے ایک جگہ پر, اس کو بند کیا ہوا ہے, اس کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, تو وہ اس عجز کی صورت کی وجہ سے تیمم کر سکتے اور نماز ادا کر سکتے ہیں. وہ اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اگر شدید سردی ہے, سردی ہیں شدید سردی ہے, اور عام طور پہ یہاں پر اتنی سردی نہیں ہوتی, کچھ ملکوں میں برف باری ہوتی ہے, شدید سردی ہوتی ہے, اس صورت میں اگر اسے خدشہ ہو, تکلیف ہو, اور اسے ڈر ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا میری بیماری بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما, کہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتا ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا, جیسے نماز کے شروط میں ہم نے بیان کیا کہ شرط وقت کی شرط بھی ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے, وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نماز ادا کرنا درست نہیں. اگر کوئی شخص نماز کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرتا ہے, ظہر کا وقت گزر گیا, عصر کا وقت شروع ہو گیا, اور اس شخص نے نماز نہیں ادا کی, تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یاد رکھے اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی, ایک شخص ہے اس کو نیند آ گئی, اسے الارم بھی لگایا, الارم سیل ختم ہونے کی وجہ سے نہیں بجا, اس کو وہ سوتا ہی رہا, اس کی آنکھ کھولی, فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے. یا ایک شخص سفر میں ہے, وہ کہے گا ابھی میں پڑھتا ہوں, اور اس کا وقت نکل گیا سفر کی وجہ سے. یا ایک شخص مریض ہے, مرض کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوگی نماز کی, تو یہ شرعی عذر ہیں سب. اگر ایسے ہو تو کوئی حرج نہیں, فوراً قضا کر لے, جب اسے یاد آئے فوراً قضا کر لے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت ادا کرے فوراً, یہی اسی کا کفارہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے, کہ ایک شخص بغیر کسی وجہ سے نماز کو سستی کرتا ہے اور قضا ادا کرتا ہے. ایک شخص ہے الارم نہیں لگاتا, اس کا روز کا معمول یہ ہے کہ وہ دن کو 7 بجے 8 بجے اٹھتے, 8 بجے نیند سے جاگتا ہے, اور اپنے کام کے لیے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے 8 بجے جاتا ہے, تو نماز اٹھ کے 8 بجے ادا کرتا ہے, کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ اس میں علماء کا یہ قول ہے جو صحیح قول ہے کہ اس کی یہ نماز نماز نہیں, اس کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں, کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کی ہے, اور جو جان بوجھ کے نماز کی تاخیر کرے وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. نماز کا یہ وقت نہیں جہاں پر وہ ادا کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں. اور کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس نماز کو نہیں ادا کیا تو اس کے لیے قضا کرنا بھی درست نہیں, اس کی قضا بھی قابل قبول نہیں. اور جو لوگ ایسا عمل کر کے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد نماز کو ادا کر یہی اس کا کفارہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول جائیں یا جو سو جائیں نماز سے شرعی عذر کی وجہ سے, یعنی کہ اس کا روزانہ کا یہی معمول ہو. اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرنا چاہے جس کے لیے جائز ہو قضا کرنا تو وہ باجماعت بھی اس کو قضا کر سکتے. اگر دو تین شخص ہیں تینوں سو گئے فجر کی نماز کے لیے, اٹھے تو نماز کا ٹائم گزر چکا ہے, سورج نکل چکا ہے, تو کیا وہ الگ الگ ادا کریں گے فجر کی نماز یا وہ باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ وہ باجماعت ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک شرعی قاعدہ ہے القضاء یحکی الاداء, کہ قضا ادا کی طرح برابر ہوتا ہے. جیسے صحیح نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر قضا ہو جائے وہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو. رکعت کو پانے کے لیے, نماز کو پانے کے لیے ایک رکعت کا پانا ضروری ہے. اگر ایک شخص ہے نماز قائم ہو چکی ہے, مسجد میں آتا ہے, امام کے پیچھے لیٹ ہو جاتا ہے, اگر وہ باجماعت ایک رکعت کو پا لیتا ہے تو اس کی باجماعت نماز ادا ہوئی, لیکن اگر وہ ایک رکعت سے کم ادا کرتا ہے تو اس کو آنے کا ثواب ملے گا لیکن اس کو پوری جماعت کے جیسے ثواب ہوتے پوری جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے یا آخری وقت ہے نماز کا اور اس شخص نے نماز کو شروع کیا, اگر ایک رکعت کی مدت تک اس نے پورا کر لیا, ایک رکعت پڑھ لی, اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس کی یہ نماز درست ہے, اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو اس نے تکبیرۃ تحریمہ کیا اور ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو گیا, دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا, تو اس کی یہ نماز درست نہیں ہے اور اسے اس نماز کو قضا کرنا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الرکع من الصلاة فقد ادرک الصلاة, جس نے ایک رکعت کو پا لیا تو گویا اس نے نماز کو پا لیا. اگر نماز کا وقت ہونے سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے, اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے. اگر شک کی بنیاد پر وہ نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا کرے اس کی نماز بھی باطل ہے. ایک شخص ہے اسے پتہ نہیں گھڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس اس کے وقت کا پتہ بھی نہیں ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, وقت پتہ نہیں لگا سکتا کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ظہر کا, تو وہ اگر اس کو شک ہے وقت ہوا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی شک کی بنیاد پر اور بعد میں علم ہوا کہ ابھی وقت نہیں ہوا, تو وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہے, اس نے دیکھا یا اس کو یقین ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور یہ وقت ابھی ظہر کا شروع ہو گیا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی, تو یقین کی وجہ سے اگر اس کو شک نہیں بلکہ یقین ہے اور اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر ہے اس صورت میں بھی اگر وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے جب اسے علم ہو جائے کہ اس کا وقت اس وقت نہیں ہوا تھا, میں نے پہلے پڑھ لی ہے, تو یہ درست ہے. ایک مسئلہ آتا ہے کندھوں کو ڈھانپنے کا, جو دو کندھے ہیں نماز کے لیے دونوں کندھوں کا ڈھانپنا مستحب ہے اور سنت ہے. ایک کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے اور کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب اور فرض بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک کہ اس کا ایک کندھا ڈھانپا ہوا نہ ہو. اور ہم عام طور پہ یہ غلطی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ عام بنیان جو ہوتی ہے جس کے کندھے نہیں ہوتے اس بنیان سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر مجبوری کی حالت ہو اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہ ہو تو پھر تو درست ہے, لیکن اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہوں سستی کی وجہ سے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے, اس کی نماز درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت اپنی خوبصورتی کے ساتھ جایا کرو, لیکن جو اس کا معنی ہے وہ اسے مختلف ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپ لیا کرو, اور ستر میں عام ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے, مرد کے لیے اور عورت کے لیے اس کا پورے جسم ستر ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے. اور یہ کندھے کی جو دلیل ہے وہ اس حدیث سے الگ ہے جو ستر کی ہے، تو ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس میں عام طور پر غلطی ہم دیکھتے ہیں، حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں عام طور پر لوگ اوپر والا حصہ احرام کا اتار دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ اوپر والا حصہ بھی کم سے کم ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ناف جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب مکہ جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، یا ویسے بھی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، تو ان کی ناف نظر آ رہی ہوتی ہے اور ناف ستر ہے. اگر ناف نظر آ جائے تو نماز درست نہیں یاد رکھی، اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اگر کسی شخص سے یہ غلطی پہلے ہو چکی ہے تو اب اسے علم ہو گیا ہے، دوبارہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی شخص کو اس طریقے سے دیکھو تو اسے کہو کہ اپنا جو ہے احرام جو اوپر کر لے اور ناف کو کور کر لے اچھی طریقے سے. ناف کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، اور عام طور پر جو پنتلون جو لوگ استعمال کرتے ہیں پینٹ، یہ صورت ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے کبھی کبھی، اور اس کی پنتلون پھٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے نیچے اور انڈر ویئر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کی نیچے انڈر ویئر نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ستر نکل جاتا ہے اور اس کو یہ نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. ایک صورت ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ عام طور پر حج عمرے میں ہوتا ہے احرام کی صورت میں، اور ہوا کی وجہ سے اس کے جسم کا ستر جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے، جو گھٹنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہل جاتا ہے، اس صورت میں سے چاہیے جلدی سے اس کو نیچے کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا یہ تھوڑی دیر تک رہا اسے علم نہ ہوا تو اس کی نماز طریقے سے باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص پر گندگی گر جاتی ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو جیسے رومال ہے، امامہ ہے، ایسی چیز پہنے تو اسے جلدی فوراً اتار دے، اگر اسے اتار سکتے اسے پھینک دے، اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کے کپڑے پہ لگ گئی ہے توپ پہ، تو وہ اسے اتار نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اس صورت میں، اور اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے، بغیر سر کو ڈھانپے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے آیت کریمہ میں ہے کہ ہر نماز کے وقت اچھے سے اچھے کپڑا اور خوبصورتی جو ہے، آپ کو اس خوبصورتی سے نماز ادا کرنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر بغیر سر پہ اگر کپڑا نہیں ہے تو، آج کل تو یہ ماحول ہو چکا ہے، لیکن پچھلے زمانے یہ ماحول نہیں تھا. سر پہ کپڑا پہننا ایک اچھی عادت تھی اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے جو اپنے سر کو ڈھانپتے تھے، اور آج کل بھی کچھ ملکوں میں یہ رواج موجود ہے. اور بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے عام طور پر سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں، تو کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے بہتر ہے اگر آپ اپنے سر پر ٹوپی استعمال کریں یا رومال تو بہتر ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے کہ سر کو ڈھانپیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ کہ انہوں نے قولن حکم نہیں دیا، یہ کہیں فرمایا کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھو. اگر یہ حکم ہوتا تو یہ واجب ہو جاتا ہم پر، لیکن جب یہ حکم نہیں ملتا، صرف یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے سر کو بغیر ڈھانپے نماز نہیں پڑھی، تو یہ ان کا عمل ہے. اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہمیشہ، وہ عمل استحباب کے لیے ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے وہ عمل. اگر عبادت میں کوئی ایسا عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں لیکن اس کا زبان سے حکم نہ دیں، تو وہ مستحب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ عمل کے ساتھ زبان سے بھی حکم دے دیں، پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنا، عام طور پر یہ بھی غلطی دیکھتے ہیں. یہاں پر تو شاید رواج نہیں ہے، پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک قمیض ہوتی ہے بالکل شفاف قسم کی, اس کو استعمال کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور کندھے اسے نظر آتے ہیں عام طور پر, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ دونوں کندھے باہر ہیں, اس صورت میں نماز درست نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے جو غلطی دیکھی, توب جو ہے کچھ توب شفاف ہوتے ہیں, یعنی اتنی تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے نیچے جو یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے, شلوار لمبی نہیں ہوتی ہے, گھٹنے کے نیچے نہیں ہوتی لیکن گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے, اور ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں, اس توب کے بیچ گھٹنے نظر آتے ہیں اور ران کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے, تو اس طریقے سے یہ نماز درست نہیں, اس طریقے سے نماز باطل ہے اور اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. کافی ٹائم گزر گیا ہے, تقریباً 30 یا 35 مسئلے اور بھی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو شرک و بدعات اور خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو اسے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.